پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بدھ کو دوسرے روز بھی جاری رہا، جس میں احتجاج کرنے والی جماعت تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے بھی شرکت کی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ان کی جماعت کے اراکین پارلیمان بدھ کو آخری مرتبہ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے اور اپنی جماعت سے متعلق اٹھائے گئے سوالات کے بارے میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے طویل خطاب کے اختتام پر کہا کہ ان کی جماعت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر برائے پبلک روابط ڈگ فرانس افغانستان کے دورے پر کابل پہنچ گئے ہیں۔ اب محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیس کے مطابق وہ اسٹریٹیجک رابطوں کی کوششوں کے حوالے سے سفارت خانے کے ساتھیوں کی معاونت کریں گے اور کابل میں تعینات بین الاقوامی اور افغان صحافیوں سے ملاقات کریں گے۔ جاپان کی کابینہ میں 5 خواتین کو شامل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے وزیراعظم شنزو ایبے کی طرف سے اس عزم کا اعادہ ہوتا ہے جسے ملک کی معاشی صورتحال کی بحالی کے لیے خواتین کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کو کہا گیا تھا۔ خواتین کی شمولیت سے سن 2001 میں جاپان کی کابینہ کے بعد پہلی مرتبہ اتنی تعداد میں خواتین کو وزارتیں دی گئی ہیں۔ اس سے قبل جو کابینہ تھی اس میں 2 خواتین شامل تھیں۔ جاپان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سن 2020 تک ملک کے سیاسی اور کاروباری شعبوں میں 30% تک خواتین کو شامل کیا جائے۔ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مزید یہودی بستیوں کی تعمیر کی غرض سے مغربی کنارے کے سینکڑوں ایکڑ رقبے کے اپنے ساتھ الحاق کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی کے بقول فلسطین کی مجوزہ ریاست میں شامل علاقوں میں مزید یہودی بستیوں کی تعمیر سے دنیا کو غلط پیغام جائے گا۔ منگل کو واشنگٹن میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کا حالیہ اقدام فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے کے حصول کے اسرائیلی ہدف سے بھی متصادم ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ تنازع کے دونوں فریقوں کی جانب سے ہر ایسے اقدام کی سخت مخالفت کرتا ہے جس سے مشرق وسطی کے اس دیرینہ تنازع کے دو ریاستی حل کی کوششیں متاثر ہوں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما یورپ کے 4 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ یوکرین میں روس کے کردار سے خطے میں کشیدگی کے تناظر میں اپنے نیٹو اتحادیوں کو امریکہ کی بھرپور حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ بدھ کو صدر اوباما ایستونیا کے دارالحکومت میں ایستونیا، لیتویا اور لیتھوینیا کے صدور سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس دوران صدر اوباما نے روس کی یوکرین میں مداخلت کی مذمت کی اور بدھ کے روز ایک بیان میں اسے ایک ملک کی سالمیت پر کھلی جارحیت قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ بالٹک کی 3 سابق سوویت ریاستوں پر روسی حملوں کے خلاف دفاع میں نیٹو ان کی مدد کرے گا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ ایستونیا، لیتھونیا اور لیتویا کی آزادی ماسکو کے سامنے ختم ہو گئی تھی، لیکن نیٹو کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی آزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امریکی سربراہ ایستونیا کے دارالحکومت تالین کے کنسرٹ ہال میں 2000 لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے صدر اوباما نے 3 بالٹک ریاستوں کے لیڈروں سے ملاقات کی، جنہوں نے سن 2004 میں امریکی یورپی فوجی اتحاد میں شمولیت اختیار کی تھی۔ صدر اوباما نے بالٹک میں مزید طیارے بھیجنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ مسٹر اوباما ویلز میں ہونے والی نیٹو سربراہ کانفرنس سے ایک روز پہلے ایستونیا کے دارالحکومت تالین میں اخباری نمائندوں سے باتیں کر رہے تھے۔ صدر اوباما نے اس دوران یہ بھی کہا کہ امریکی فضائی حملوں نے عراق میں اسلامک اسٹیٹ جنگجو گروپ کی پیش قدمی کو توڑ دیا ہے اور اب ایک علاقائی حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ اس گروپ کو تباہ و برباد کیا جائے۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز ایستونیا میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان اقدامات کے خلاف کوششوں کی قیادت کرتا رہے گا جنہیں انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے بربریت اور خالی ذہن اقدامات قرار دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے مشرقی یوکرین کے لیے ایک امن منصوبہ پیش کیا ہے۔ یہ اعلان ان متضاد بیانات کے دوران آیا ہے کہ یوکرینی حکومتی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسند باغیوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں پروڈیوسر ویٹو میر اور انجینئر نشوان کالی. ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے. جبکہ اس پروگرام کو اس وقت ہمارے فیس بک پیجز پر بھی لائیو سنا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا لائیو براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے. جبکہ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد مستقل طور پر ہر دم رواں ہے زندگی کے فیس بک پیجز پر پوسٹ کر دی جائے گی جس سے آپ کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے اور شیئر بھی کر سکیں گے. ہمارے لنکس ہیں facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu اور انہی لنکس پر آپ ہماری مہمان کا تصویری تعارف بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں آج ہماری مہمان ہیں امریکی حکومت کے فل برائٹ اسکالر پروگرام کے تحت یہاں پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں لرننگ ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے والی پاکستانی اسکالر فریحہ حیات سلمان. ہماری مہمان فریحہ حیات سلمان دنیا کے 3 بر اعظموں ایشیا، یورپ اور امریکہ کے ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں تعلیم، تدریس اور ریسرچ کا تجربہ رکھتی ہیں. وہ یونیورسٹی آف کراچی سے انگلش لنگوسٹکس میں اور یونیورسٹی آف لندن کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سے ایجوکیشنل اینڈ سوشل ریسرچ میں ڈسٹنکشن کے ساتھ ماسٹرز کر چکی ہیں. فریحہ حیات سلمان آغا خان یونیورسٹی پاکستان کے انسٹیٹیوٹ فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے ایم ایڈ پروگرام کی فیکلٹی ممبر رہ چکی ہیں. لندن کے امپیریل کالج میں ریسرچ اسسٹنٹ رہ چکی ہیں. برک بیک کالج یونیورسٹی آف لندن میں تدریس کے فرائض سر انجام دے چکی ہیں. امریکہ کی پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں موبائل ٹیکنالوجیز لرننگ پروجیکٹ کی ریسرچ فیلو رہ چکی ہیں اور اسی یونیورسٹی میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہیں جو فوکسڈ ہے ڈیجیٹل گیم لرننگ پر. ہماری مہمان سے سوال پوچھنے کے لیے پروگرام کے دوران کال کرنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-89 اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے اور اس پروگرام کو اس وقت لائیو سننے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu. ہماری مہمان اس وقت موجود ہیں پنسلوینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم فریحہ حیات سلمان صاحبہ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
یاسمین بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کے 3 بر اعظموں کے تعلیمی اداروں میں کسی وقفے کے بغیر تعلیم، تدریس اور ریسرچ کے مواقع اتنی کم عمری میں کسی عام پاکستانی طالبہ یا اسکالر خاتون کو کم کم ہی ملتے دیکھے ہیں، تو کچھ کہانی اپنی سنائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اس تعلیمی، تدریسی اور ریسرچ کے سفر کو پاکستان سے لندن اور یہاں امریکہ تک طے کرنے میں آپ کی ذہانت، صلاحیت اور محنت کے ساتھ ساتھ اور کن عوامل کا عمل دخل تھا، اور یہ کہ یہ تعلیمی سفر کیا یہیں رک جائے گا یا پھر اس کے بعد پھر کسی اور بر اعظم کا رخ کرنے کا ارادہ ہے؟
پہلے تو بہت بہت شکریہ یاسمین کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی. پہلے آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں اور یہ اپرچونیٹی دی کہ میں آپ کے جو فینز ہیں اور جو یہ پروگرام سنتے ہیں ان سے کچھ انفارمیشن بھی شیئر کر سکوں. اس یہ واقعی میں یہ ایک میرے لیے ایک یونیک اپرچونیٹی رہی ہے کہ میں 3 بڑے اعظموں میں، پہلے تو ایشیا جہاں پہ سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایسٹ ساؤتھ ایشیا جہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے, دیٹ از پاکستان, اور وہاں سے لے کر پھر لندن اور پھر اب امیرکا. تو یہ ایک بہت لمبا سفر ہے, لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے کہ جب میں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ مجھے لندن پڑھنے کے لیے جانا ہے, اور اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہیں, بہت سے عوامل ہیں, اور جب میں بات اس کے بارے میں سوچتی بھی ہوں تو اتنے انگنت عوامل ہیں کہ کبھی میں کسی کو مس آؤٹ کر جاتی ہوں, کبھی کچھ پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں, لیکن کچھ چیزیں بہت زیادہ اہم تھیں اس پورے سفر کے دوران. ایک تو فیملی کا سپورٹ بہت زیادہ اہم تھا, اور اپنے اوپر کانفیڈنس, وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ آپ کے اوپر فیملی کانفیڈنس کرتی ہے, ٹرسٹ کرتی ہے, اور بہت سے ریسورسز جو میں یوز کر سکی اس پورے پروسیس میں, اور وہ ریسورسز ہیومن ریسورسز بھی تھے, یعنی کہ انسان بھی تھے جو کہ ڈفرینٹ رولس میں میری زندگی میں آتے گئے, میری فیملی ممبرز, میرے دوست, پھر شادی کے بعد میرے ہسبینڈ, میرے ان لاز, اور مٹیریل ریسورسز جو کہ آپ کئی ریسورسز ہم کتابیں کہہ سکتے ہیں, اس میں کئی طرح کی انسپریشنز ہیں جو ڈفرینٹ طریقے سے مختلف طریقے سے مجھے انسپائر کرتی رہیں تاکہ میں اس سفر کو کنٹینیو رکھ سکوں.
تو سب سے پہلے آپ نے لندن کا رخ کیا تھا, تو لندن جب آپ گئی تھیں تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو اکیلے آپ نے پہلا سفر ایک طالبہ کا لندن کا کیسا رہا؟ خاص طور پر پاکستان میں لڑکیاں عام طور پر اکیلی کہیں دوسرے ملک میں جاتے ہوئے ذرا ہچکچاتی ہیں, تو آپ بتائیے کہ کیسے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟
یاسمین, میرا تعلق ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے ہے جو کہ پروفیشنلز ہیں زیادہ تر. میرے فادر منسٹری آف کامرس میں تھے, اور جس وقت میں لندن جا رہی تھی اس وقت وہ ریٹائر ہوئے بھی, ان کو کافی ٹائم ہو چکا تھا, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کانفیڈنس دیا تھا کہ تم لوگ, مجھے بھی, صرف مجھے نہیں بلکہ میری ایک بڑی بہن ہے اور میرا بھائی ہے, ہم تینوں کو یہ انہوں نے بچپن سے یہ بتایا تھا کہ تم لوگ محنت کرو اور تم لوگ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو, اور محنت کے بغیر آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے, سو ہارڈ ورک از دا کور دیٹ یو شوڈ بلیو ان. اور جب مجھے ایڈمیشن ملا تھا یونیورسٹی آف لندن میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں, جس کی رینکنگ اس وقت 2014 میں نمبر ون پہ ہے ایجوکیشنل ریسرچ میں, اور اس وقت بھی وہ ٹاپ رینکنگ پہ تھا, 2006 میں ماسٹرز کرنے گئی تھی اپنا, تو اس وقت میں نے جو اپنے ابو کو آ کے بتایا کہ مجھے, تو انہوں نے, اور پھر میں نے اس وقت ان سے تھوڑا سا میں نے ان سے اس بارے میں بات کی کہ اب فیس کا کیا ہوگا اینڈ آل دیٹ, اور وہ بہت ایکسپینسو, لنڈن اٹسیلف ایز اے سٹی از ویری ایکسپینسو, اور وہاں کسی یونیورسٹی میں, مین سٹی یونیورسٹی میں پڑھنا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ بال گیم, تو بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے, تو ہم لوگ آبویسلی وہ افورڈیبل نہیں تھا, تو اس وقت انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں اسکالرشپ ملے گی تو تم جاؤ گی, اگر نہیں ملے گی تو بس تم شکر کر کے یہیں پہ پاکستان میں اپنا جو بھی جاب کر رہی ہو وہ کرتے رہنا. اس وقت میں آغا خان یونیورسٹی میں تھی, میں وہاں پہ جاب کر رہی تھی, تو جب مجھے اسکالرشپ ملی پھر میں اپنے ابو کے پاس گئی, اور میں نے ان سے, اور وہ اسکالرشپ میں خود, مجھے یقین نہیں آتا ابھی بھی میں سوچتی ہوں, تو اٹ واز اے ویری آڈ چانس اس وقت اسکالرشپ ملنا, کیونکہ وہ ایسی اسکالرشپ تھی جو یونیورسٹی آف لندن نے اپنے 100 ایئرس کمپلیٹ کرنے پہ, جس کو وہ سینٹینری اسکالرشپ کہلاتی ہے, وہ ابھی بھی اویلیبل ہیں, اس وقت وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے اسٹارٹ کی تھی 100 ایئرس کمپلیٹ کرنے پہ, اور وہ پوری دنیا سے اپلیکنٹس انہوں نے اپلیکیشنس مانگے تھے, اور اس میں بہت ہی آڈ چانس تھا کہ پاکستان میں کسی, اس وقت میرے پاس صرف ایک لوکل ڈگری تھی کراچی یونیورسٹی کی, کہ پاکستان میں بیٹھ کے کسی لوکل ڈگری کے بیسس پہ آپ کو لندن کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل جائے, تو بہت ہی اس اور چانس میں بھی مجھے وہ اسکالرشپ مل جانا دیٹ واز اے میریکل فار می.
اور اس میں آپ بتا رہی تھیں کہ اور وہ ایک ہی سیٹ تھی اور پوری دنیا سے لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں آپ کا کامیاب ہو جانا واقعی, اور اس وقت آپ کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی نہ کوئی تجربہ تھا, تو پھر کیا محسوس ہوا, کیسا لگا اتنا بڑا جب آپ کو کامیابی ملی؟ تو
مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جب میرے پاس ای میل آیا, انہوں نے مجھے ای میل کیا تھا, تو پہلی لائن میں انہوں نے لکھا کہ وی آر پلیز ٹو لیٹ یو نو that we receive these many applications from all over the world. Or to unhone start is tarah kiya tha, to main ye samjhi ke shayad ye ek refusal letter hai jo ke ek pattern uska hota hai. Shuru mein zara ek achhi si baat kehte hain, fir baad mein aapko real story aapko batate hain. To main pehli line padh ke hi maine ye socha, maine apni aankhein band kar li thi, so maine socha ke nahi mujhe nahi mili hai. Fir next line jab maine padhna shuru ki to wo start ho rahi thi congratulations se. Congratulations, you are one of the successful candidates and who have received this scholarship. اور اس وقت میں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت میں آفس میں تھی اور آغا خان یونیورسٹی میں, اور میرے ساتھ میری دو کالیگس تھیں, اور اسی وقت میں نے مجھے میرے آنسو نکل آئے اور میں نے انہوں نے بولا کیا ہوا, اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے, اور وہ لوگ بھی میرے ساتھ اتنی خوش ہو رہی تھیں کہ ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اور بالکل ہی اور چانس پہ آپ کو اسکالرشپ مل جانا.
تو اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی محنت اور ذہانت کے ساتھ ساتھ پھر قسمت کا بھی دخل کہیں؟
بالکل, میں سمجھتی ہوں قسمت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے قسمت بنتی کیسے, قسمت آئی تھنک لوگوں کی, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, جو آپ کے ویل ویشرز ہیں, جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ شاید آپ کی قسمت بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کر کے آپ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں جو مجھے ہر اس پورے پروسیس میں, ابھی بھی مجھے جب بھی کوئی بھی مشکل ہوتی ہے, کوئی ایگزام ہوتا ہے, کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے, یہ سب دعائیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں اور میرے کام ایسے آسانی سے ہو جاتے ہیں کہ مجھے خود یقین نہیں آتا. اس وقت پھر میں صرف شکر کر سکتی ہوں اللہ کا کہ اس نے مجھے اتنا بلیسڈ رکھا ہے.
تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کو لے کر آپ کے اس تعلیمی سفر کو اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں, اور آپ مسلسل تعلیم حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ اس کے بعد جو باقی تعلیم ہے, اب یہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے, یہ بھی ہے, تو جتنی آپ نے اب تک تعلیم حاصل کی وہ سب اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی ہے؟
جی بالکل. میری لنڈن کی بھی, میری صرف کراچی یونیورسٹی کی فیس بھی ہوگی ہم لوگوں نے,
باقی سب اپنا
باقی سب میرے کچھ فرینڈز اور کچھ کزنز وغیرہ یہی مذاق بناتے ہیں کہ اس نے اپنے پیسوں پہ پڑھا ہی نہیں, دوسری اسکالرشپ کے پیسوں پہ پڑھا ہے,
اپنا خرچہ دماغ کا کیا ہے نا.
ایگزیکٹلی,
اچھا اپنی راتوں کی نیندوں کا خرچ کیا ہے, اپنے خون کو صرف کیا ہے, تو پھر کہیں جا کر یہ آپ اس نوبت اس کامیابی تک پہنچی ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گی کہ آپ نے انگلش, آپ کا شعبہ تھا انگلش لنگوسٹکس, پھر ایجوکیشنل اور سوشل ریسرچ, پھر موبائل ٹیکنالوجیز, اور اس کے بعد ڈیجیٹل گیمز لرننگ, تو یہ ان سب شعبوں کا آپس میں بظاہر کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا, تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ نے ان سب میں تعلق کیسے جوڑا, اور کیا ان سب شعبوں کا انتخاب آپ نے اپنی پسند سے کیا تھا یا یہ صرف مواقع تھے جنہیں آپ ایک کے بعد ایک اویل کرتی چلی گئیں, اور یہ بھی کہ آپ کو اسکالرشپ ملتا چلا گیا تو آپ اویل کرتی چلی گئیں؟
جب میں نے ماسٹرز کے لیے میں میجرز چوز کری تھی, کراچی یونیورسٹی میں دو میجرز آپ چوز کر سکتے ہیں, دو آپشنز ہوتے ہیں, ایک لٹریچر اور ایک لنگوسٹکس, تو میں نے پہلے لٹریچر آپٹ کیا تھا کیونکہ وہ میرا شوق تھا, اور مجھے گھر کی طرف سے تھوڑا یہ گائیڈنس مل رہی تھی. میرے ابو خاص طور پہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں ہماری پڑھائی میں, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ لنگوسٹکس لینا کیونکہ اس کے پراسپیکٹس زیادہ ہیں, اس میں جابس وغیرہ زیادہ اس وقت اویلیبل تھیں. آج بھی لنگوسٹکس بہت زیادہ پراسپیکٹس ہے کیونکہ تھوڑا اس کا تھوڑی
لنگوسٹکس, ہمارے سننے والوں کو بتائیے لنگوسٹکس اور لٹریچر میں کیا فرق ہے مختصر.
اوکے, لٹریچر جو ہے وہ ادب ہے, جو کہ کسی بھی زبان میں جو بھی ادب ہے اس کا, جو کلاسکس ہوتے ہیں, پوئٹری ہے, اس میں نثر ہے, جو سوشل اس کے اسپیکٹس ہوتے ہیں, جو لٹریچر کے سوشل اسپیکٹس ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں اس میں. اور لنگوسٹکس جو ہے وہ لینگویج ایجوکیشن ہے بیسکلی, کہ کسی زبان کو پڑھایا کیسے جائے, اور اس میں کئی ایسپیکٹس ہوتے ہیں, اس کے کئی سب ٹاپکس ہیں, سب ایریاز ہیں, جیسے کہ فنالوجی ہے, فنیٹکس ہے, سنٹیکس ہے, سیمینٹکس ہے, مطلب زبان کی میننگ کہاں سے, کسی بھی زبان میں میننگ کیسے کریٹ ہوتی ہے, سوشلی کیسے کریٹ ہوتی ہے, اس زبان کے اسٹرکچر سے کیسے کریٹ ہوتی ہے. اس میں سائیکو لنگوسٹکس بھی ایک ٹاپک ہے, جس میں سائیکالوجی کیسے انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے لینگویج کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے.
اچھا, تو اس میں پھر آپ کی عمر پہ یہ تمام جو یعنی پڑھانے کے طریقے ہوتے ہیں لنگوسٹکس میں, کوئی بھی زبان پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس میں غالباً پھر یہ ہوا کہ آپ ٹیکنالوجیز کا استعمال بھی کر رہے ہیں, گیمز کا استعمال بھی کر رہے ہیں, یہ کچھ بات ہے ان سب میں؟
جی بالکل. اس میں میں نے جب لنگوسٹکس میں نے کیا تو اس وقت میرا جو تھیسس تھا وہ ایک کریکولم کا ایویلویشن تھا. اس سے جا کے پھر جب میں نے ماسٹرز اپنا کیا ایجوکیشن اینڈ سوشل ریسرچ میں, اسے میں نے لینگویج کو ہی فوکس رکھا, اور اس میں جو میں نے ریسرچ میتھڈ یوز کیا تھا وہ میتھڈ, اس کو ہم ملٹی موڈیلٹی کہتے ہیں یا ملٹی موڈل میتھڈ جس کو کہتے ہیں, اس کا بہت سمپلی اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن یا لینگویج جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ نہ صرف الفاظ اس میں کام کرتے ہیں بلکہ آپ کے پوری باڈی لینگویج ہوتی ہے, جیسچرز ہوتے ہیں, آپ کی اسپیشل جیسے اسپیشل ڈسٹینس جو ہے, تو بہت ساری چیزیں ملا کے سب کچھ ملا کے کمیونیکیشن بنتی ہے. تو لینگویج جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں
وہ کام کرتے ہیں. اور اس وقت جو آپ کر رہی ہیں اس کا آپ کا فوکس ہے ڈیجیٹل گیم لرننگ, تو آپ یہ سیکھ رہی ہیں کہ گیمز کو کس طرح لرننگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس پر آپ ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں؟
اچھا, ایگزیکٹلی. اور گیمز میں میں صرف گیمز کے اوپر فوکس نہیں کر رہی ہوں, کئی لوگ گیمز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, میں گیمز کو ایز اے میتھڈ یوز کر رہی ہوں, کہ گیمیفیکیشن ایک میتھڈ ہے کہ کس طرح گیمز کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم لرن کیسے کرتے ہیں. جیسے گیمز کا ایک پرنسپل ہے کہ انگیجمنٹ, ایمرشن, کہ اس میں وہ اس کسی انوائرمنٹ میں آپ کو ایمرس کر دیتا ہے, اس کے اندر نا انوالو کر دیتا ہے گیم, تو وہ پرنسپل ہم لرننگ کسی لرننگ ڈیزائن میں کیسے یوز کر سکتے ہیں.
تو یہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں, اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہو رہا ہے, اور گیمز جو ڈیجیٹل گیمز ہیں ان کا بھی استعمال ہو رہا ہے, اور یہ بڑی ہائر لیول. اور کتنے سال کی اب آپ کر چکی ہیں یہاں پر ڈاکٹریٹ؟
میرا یہ تھرڈ ایئر ہے, تھرڈ ایئر سٹارٹ ہوا ہے ابھی سیمسٹر میں.
اور ابھی آپ کے 2 سال اور ہیں؟
جی میرے 3 سال ہیں, پروگرام میرا 5 ایئرس کا ہے, تو 3 سال اور ہیں.
تو ابھی 3 سال آپ ابھی اور امریکہ میں رہیں گی, اور فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت ہی ہے, اور بلکہ آپ بتا رہی تھیں کہ یونیورسٹی نے بھی آپ کو اسکالرشپ دیا.
جی میرے پاس 2 اوارڈز تھے, ایک تو فل برائٹ اسکالرشپ تھی میرے پاس, اور مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ایک ان کی ڈینز ریسرچ ایکسلنس فیلوشپ ہے وہ مجھے ملا تھا.
اچھا,
تو وہ فرسٹ 2 ایئرس کے لیے فل برائٹ اور یونیورسٹی نے کچھ ارینجمنٹ کیا تھا, جس کے نتیجے میں فرسٹ 2 ایئرس مجھے میں فیلوشپ پہ, مجھے انہوں نے اسٹائپنڈ اینڈ ایوری تھنگ وہ فیلوشپ کور کری تھی, اور اب تھرڈ ایئر آنورڈ جو ہے وہ فل برائٹ کور کرے گا.
تو ٹھیک ہے, تو ہم فل برائٹ اسکالرشپ پر تفصیلی بات اب کریں گے, لیکن ہمارے پروڈیوسر ویٹو میر کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں آج ہماری مہمان ہیں امریکی حکومت کے فل برائٹ اسکالر پروگرام کے تحت یہاں پنسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں لرننگ ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے والی پاکستانی اسکالر فریحہ حیات سلمان. ہماری مہمان فریحہ حیات سلمان دنیا کے 3 براعظموں ایشیا, یورپ اور امریکہ کے ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں تعلیم, تدریس اور ریسرچ کا تجربہ رکھتی ہیں. ہماری مہمان سے سوال پوچھنے کے لیے, پروگرام کے دوران کال کرنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800 777 89.
اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے اور اس پروگرام کو اس وقت لائیو سننے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi. اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. ہماری مہمان اس وقت موجود ہیں پنسلوینیا سے ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ. جی فریحہ حیات سلمان. ذکر کریں گے فل برائٹ اسکالرشپ کا جس کے تحت آپ یہاں امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو ہمارے سننے والوں کو بتائیے, بہت سے سننے والوں نے ہمارے فیس بک پر بھی یہی سوال پوسٹ کیا کہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے کیا اور یہ کن کن شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں یا اسکالرس کو دیا جاتا ہے؟
فل برائٹ اسکالرشپ دو, اس کے دو ڈگری پروگرامز ہیں, ایک تو ماسٹرز ڈگری پروگرام ہے اور ایک پی ایچ ڈی ڈگری پروگرام ہے. تو جنہوں نے 16 ایئرز اپنے کمپلیٹ کر لیے ہوتے ہیں فارمل ایجوکیشن کے, وہ ماسٹرز میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے ایٹ لیسٹ 18 ایئرس ایجوکیشن کے اپنے کمپلیٹ کیے ہوتے ہیں وہ پی ایچ ڈی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اپلیکیشن پروسیس ان کا سیم یا سملر کہہ دیجیے, سملر ہی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ایک فارم ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہوتا ہے, usefpakistan.org ان کی ویب سائٹ ہے.
ہم اس ویب سائٹ کو ہم فیس بک پر بھی پوسٹ کر دیں گے پروگرام کے بعد. جی
شیور. تو یہ ایکچولی یو ایس ای ایف پاکستان جو ہے یہ اس کا یہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ فل برائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یا یو ایس گورنمنٹ کی جو اسکالرشپس ہیں یا جو اکیڈیمک جو بھی ان کی سروسز ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور اس کے تحت یہ اسکالرشپس دی جاتی ہیں. اس کا جو اپلیکیشن جو پروسیس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اپلیکیشن فارم ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ جی آر ای کا ایک ایگزام ہوتا ہے وہ آپ کو دینا ہوتا ہے, آپ کو ٹوفل کا ایک ایگزام دینا ہوتا ہے, ٹوفل لینگویج کا ایگزام ہے انگلش لینگویج کا. تو اس کے اندر آپ کے جو اسکورز ہوتے ہیں وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اسکالرشپ ملے گی یا نہیں ملے گی, یا ایڈمیشن ملے گا یا نہیں ملے گا کسی امیریکن یونیورسٹی میں. جی آر ای کے اسکورز بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ امیریکن یونیورسٹیز بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں جی آر ای اسکورز پہ. اور اس کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز بھی ہوتا ہے جو کہ آپ اس کے اندر بتاتے ہیں کہ آپ کیوں یہ اس ڈگری پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آگے آپ اس پہ اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان میں کیسے کانٹریبیوٹ کریں گے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, آپ کے اندر ایسی کیا یونیک ایبلٹیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سلیکٹ کیا جائے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اسٹیٹمنٹ میں اپنے لکھنے ہوتی ہیں, اور پھر کچھ ریفرنسز بھی مانگتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 3 یا 4 ریفرنسز ہونے چاہیے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے, جو آپ کے بارے میں ایک اچھی اسٹیٹمنٹ لکھ سکیں, آپ کے کام کا ایک اچھا مطلب ایک ٹرو پکچر وہ پیش کر سکیں ان کو.
تو کتنا اسکالرشپ میں اور کیا سہولیات دی جاتی ہیں, کوئی یعنی کتنا اسکالرشپ مل جاتا ہے؟
اسکالرشپ میں ان کا اسٹائپنڈ ہوتا ہے جو کہ یہ لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں ہر سال, کیونکہ وہ ڈفر کرتا ہے ان ٹرمز آف, تھوڑا بہت وہ لوگ شاید آئی تھنک انکریز کرتے ہیں کچھ اسٹائپنڈ ان ٹرمز آف وٹ ایور از دا فائنینشیل سچویشن اینڈ آل. تو لیکن وہ اتنا ہوتا ہے کہ سنگلس کے لیے تو بہت ہی آرام سے وہ لوگ گزارا کر سکتے ہیں. اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے خالی اسٹائپنڈ نہیں ہے, انیشیلی یہ لوگ آپ کو بکس کے بھی پیسے دیتے ہیں, آپ کو سیٹلنگ ان الاؤنس بھی ملتا ہے, آپ کو کمپیوٹر کے پیسے ملتے ہیں, تو آپ کو مطلب اس ان کیٹیگریز میں آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل کمپیوٹر کے لوگ آپ کو $1,000 دیتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا اسٹائپنڈ, بکس کے آپ کو $1,200 تھرو دا ایئر ملتے ہیں, وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں, 500 پہلے سیمسٹر میں ملتے ہیں, باقی جو ہے آپ کو
یعنی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کا بڑے اچھے طریقے سے آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور تعلیم اپنی جاری رکھ سکتے ہیں, اور چاہیں تو جاب بھی کر سکتے ہیں تعلیم کے دوران.
جی آپ جاب کر سکتے ہیں, آپ کو صرف پرمیشن لینی ہوتی ہے یہاں پہ جو آئی آئی ای ہے, جو یہاں پہ یو ایس میں ان کا ادارہ ہے, ان سے آپ کو صرف انفارم کرنا ہوتا ہے, پرمیشن بھی آئی تھنک دے گیو یو دا پرمیشن, تو آپ کو انفارم کرنا ہوتا ہے. اور اس انفارمیشن کے نتیجے میں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ سے اسٹائپنڈ نہیں ملتا, آپ اپنی سیلری رکھ سکتے ہیں.
اچھا اچھا, تو اب کچھ فیس بک پر آپ کے لیے سوال پوسٹ کیے تھے اسی حوالے سے. سعود دانش نے لکھا تھا اور باجوڑ سے ریاض احمد نے لکھا تھا کہ میں پولیٹیکل سائنس ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں یہ اسکالرشپ کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ پولیٹیکل سائنس
اپلائی کریں. پولیٹیکل سائنس مجھے لگتا ہے آپ کو صرف تھوڑا سا لنکیج یہ بنانا ہوگا کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے, کیونکہ پولیٹیکل سائنس تھوڑا تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے اور اس کو آپ کو اپلائیڈ میں دیکھنا پڑے گا. اپلیکیشن کا مطلب یہ کہ کس طرح آپ کیا اس کی پریکٹیکل
یوٹیلیٹی کیا ہے
ٹائم میں, جی ہاں اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے, اس کا پریکٹیکل ڈائمینشن کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کنٹریبیوشن کے حساب سے.
اچھا, فاروق آفریدی نے یہ پوچھا تھا کہ میں ایم بی اے کا ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, تو ایم بی اے کے کینڈیڈیٹ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں؟
ایم بی اے کے لیے ایکسیپشن ہے ماسٹرز میں, جو ایم بی اے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس 3 years ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے.
اچھا اچھا, تو پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح یحیٰ خان نے باجوڑ سے پوچھا کہ کیا ایف ایس سی یا بی ایس سی کی بنیاد پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس اسکالرشپ کے لیے؟
ایف ایس سی اور بی ایس سی,
ہاں
بی ایس سی وڈ بی آئی تھنک 14 years آف ایجوکیشن, 16 years آپ کو ایٹ لیسٹ 16 years کی ایجوکیشن چاہیے. اب تو آئی تھنک میں اگر آپ نے بی ایس سی آئی تھنک 3 years کا اب ہو گیا ہے, جس ٹائم پہ ہم نے کیا تھا اس ٹائم پہ 2 years ہوتا تھا, تو اب ان کو یا تو ماسٹرز آئی تھنک ہی شوڈ ہیو ڈن اے ماسٹرز اور کوئی ڈپلوما وغیرہ کیا ہو, تو انہوں نے صرف ایئرس کے حساب سے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, 16 years ماسٹرز کے لیے, 18 years پی ایچ ڈی کے لیے.
تو پھر یہی جواب اعجاز الحق کا ہوگا جنہوں نے باجوڑ سے پوچھا تھا کہ ایف ایس سی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس غالباً اپلائی نہیں کر سکتے, میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے شاید یہ نہیں ہے اسکالرشپ.
میڈیکل کے کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, وہ یہاں پہ پھر ماسٹرز کرنے آتے ہیں اپنے کچھ پبلک ایڈمنسٹریشن اور کچھ ان ایریاز میں, لیکن آپ میڈیسن میں پر سے میڈیسن میں نہیں کر سکتے ہیں.
اچھا,
تو وہ کچھ اور فیلڈ تھوڑی سی چینج کر کے اور پھر اپلائی کر,
پھر اپلائی کر. احسان محمد علائی نے ہمارے فیس بک پر آپ کے لیے سوال لکھا کہ بٹگرام سے انہوں نے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں کہ کیا وہاں جاب کرنے کا بھی مسئلہ پہ پیش آتا ہے اور کیا انگریزی بولنا لازمی ہے اس کے لیے؟
انگریزی تو لازمی ہے, ایک تو ٹوفل کا ٹیسٹ آپ کو دینا ہوگا تو اس کے لیے تو بہت لازمی ہے, اور یہاں پہ ساری جو آپ کی فنکشنالٹی ہے وہ انگریزی میں ہی ہے,
تو اس لیے یہ لازمی چیز ہے کہ آپ کی انگریزی اچھی ہو. اچھا اچھا, یہ تو ہو گئے اس پروگرام کے مقاصد. فیس بک کے کچھ اور سوال بھی ہیں, وہ ہم بعد میں کریں گے, لیکن اس پروگرام کا جو فل برائٹ اسکالرشپ ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کلچر کو شیئر کرنا دونوں ملکوں کے, آپ جو اسٹوڈنٹس آئیں وہ یہاں کے کلچر کو سیکھیں اور اپنے کلچر کے بارے میں یہاں کے لوگوں کو بتائیں. تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ آپ نے یہاں پر پاکستان کے کلچر کو متعارف کرانے کے لیے کیا کچھ خاص کیا؟
زیادہ تر جو کیونکہ میرا فوکس زیادہ تر اسٹڈیز پہ زیادہ ہے, لیکن یہ کہ آپ آتے جاتے مل رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, فیملیز سے مل رہے ہوتے ہیں. ایون میں نے اپنی ابھی میں نے سمر میں بھی, سمر کو میں اویل کرتی ہوں, اس طرح میں کچھ ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہوں یا کچھ ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں, اس میں مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں. اس دفعہ خاص طور پہ میں ایک ہائی اسکول اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی تھی, تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کہاں سے ہیں, تو پھر میں نے ان کو بتایا میں پاکستان سے ہوں, تو ان میں سے کئی لوگوں کو شاید کچھ کنفیوژن تھا, وہ سمجھے کہ پاکستان سعودی عرب میں ہے, تو اس پہ پھر میں نے ان کو پورا ایک اسپیشلی پریزنٹیشن بنا کے دکھائی پاکستان کے بارے میں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے, یہاں پہ کیا چیزیں
اور پاکستان کی بات ہے. یہ تو ہو گیا نقشہ آپ نے بتا دیا, ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان سعودی عرب میں نہیں ہے بلکہ پاکستان جنوبی ایشیا میں. تو باقی کلچر کی چیزیں, یہاں کے ہمارے پاکستان کے کھانے, پاکستان کے لباس, ان کو کس طرح انٹروڈیوس کرایا آپ نے؟
اس کو میں نے ان کو ویسے تو وربلی انٹروڈیوس کرایا تھا, لیکن کھانوں کے حوالے سے جیسے کوئی, جیسے میرا بیٹا 3.5 years کا ہے, تو ان کے ڈے کیئر میں جب بھی کبھی کچھ اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کچھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے یہاں سے آپ کوئی ون ڈش بنا کے کر کے لے کر آئیں, تو اس وقت میں کوئی چیز خاص طور پہ ان کو ہمارے, میں نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا تو ان کو بہت پسند آیا تھا, اور ہمارے جو ہمارے پاس آس پاس میں جو پڑوس میں لوگ رہتے ہیں उनको भी हम इनवाइट करते हैं घर पे, तो वो लोग फिर हमें देखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ये चीज शुरू में, हम लोग जब ओरिएंटेशन पे गए थे, जब शाहबाद में ओरिएंटेशन होता है फुल ब्राइटर्स का, तो वो लोग कहते हैं अपने एल्बम्स भी लेके जाएं ताकि आप थोड़ा कल्चरल एस्पेक्ट उनको दिखा सकें। तो मैं अपने, इवन मैं अपने शादी का एल्बम और अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे का एल्बम मैं लेकर आई, तो वो हम जब इनको दिखाते हैं तो वो लोग बहुत खुशी से देखते हैं कि अच्छा आप लोग ऐसे ड्रेसअप होते हैं, आपके यहाँ ये इस तरह से होता है।
तो इस तरह से आपने आपने अपने यानी कोशिश की है अब तक कि जो कुछ भी आप बता सकती हैं पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, यहाँ के कल्चर की आपने इतना अरसा गुजारा, कोई ख़ास चीज़ जो आपको बहुत पसंद आई हो और आप चाहती हो कि वो अपने साथ लेकर पाकिस्तान वापस जाएं?
यहाँ का कल्चर, क्योंकि मेरा लंदन का भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरे यहाँ का भी रहा है, तो मुझे जो बात मुझे यहाँ पे जो अच्छी लगती है वो लगती है इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो इनके कल्चर का पार्ट है, तो और इनके मतलब लोगों में है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मुझे लगता है किसी तरह अगर हमारे यहाँ भी लोगों में ये चीज आ जाए और बिला झिझक लोगों से वो उनको ओपिनियन दे सकें, बता सकें, सच बोल सकें, ऑनेस्टी के साथ चीजें, ऑनेस्टी के साथ में ओपिनियन दे सकें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो मैं ले जा नहीं सकती, बता सकती हूँ लोगों को,
लेकिन बिल्कुल जब बताएंगी तो ले जाएंगी ना साथ। अच्छा,
एग्जैक्टली।
अच्छा, अब आपने अपने बेटे का जिक्र किया, ऐसा होता है कि जो यहाँ पढ़ने आते हैं अपने अपनी फैमिली को भी लेकर आ जाते हैं?
उसमें आपके पास प्रोविजन होता है, फुलब्राइट आपको प्रोविजन देता है कि आप फैमिलीज को ला सकते हैं। फुलब्राइट सपोर्ट नहीं करता फैमिलीज को, तो जो आपके प्रोग्राम सुनने वाले हैं उनको मैं क्लियरली ये बताना चाहती हूँ, अगर आप फैमिलीज को यहाँ लाना चाहते हैं अपनी, तो ये आपका डिसीजन है, जिसमें फुलब्राइट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ स्कॉलर को सपोर्ट करता है। तो उसके लिए आपको खुद अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए मतलब फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स और मॉरल सपोर्ट एंड एवरीथिंग, वो सब आपको खुद ही अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे।
और आमतौर पर फरिया होता ये है कि पाकिस्तानी ख्वातीन खासतौर पर अपना कैरियर अपने शोहर के कैरियर को बनाने के लिए कुर्बान करती हैं, लेकिन आपके शोहर ने अपना कैरियर आपकी तालीम और कैरियर के लिए छोड़ा, तो क्या वो अपने फैसले पर खुश हैं 2 साल से?
वो खुश तो हैं काफी, और वो ये भी कहते हैं कि बेसिकली मेरे शौहर का तो डिसीजन था ही, मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनका बहुत सपोर्ट है। आमतौर पे जो हमारे कल्चर में जो सास होती हैं या मदर इन लॉज होती हैं, वो बहुत, उनका एक अलग रोल होता है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ का इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल था। वो अभी भी फोन करके मेरे हस्बैंड को भी कह रही होती हैं कि इसका अगर एग्जाम है तो इसको पढ़ने देना, इसको तुम, मेरे बेटे का नाम आदि है तो तुम आदि को तुम संभाल लेना और उसको पढ़ने देना। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं।
तो उन्हें उनके उनका तो वहाँ पाकिस्तान में अच्छी जॉब कर रहे थे, तो यहाँ उनको अपने मतलब की फिर जॉब मिल गई?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियसली वो आपकी वहाँ की डिग्रीज को इतना ज्यादा ये लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो वो तो उनको अपने मतलब की तो नहीं मिली है। बट देन मैं बहुत आई एम अगेन ब्लेस्ड के ही इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन के वो मेरे साथ आ गए यहाँ पर, और अभी भी मतलब वो कभी भी ये मुझे नहीं कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई और मुझे आना पड़ा। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा।
अच्छा।
तो उन्होंने अपना वादा निभाया है और मैं बहुत आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और मैंने अपने जो मेरा इंटरव्यू था, पैनल इंटरव्यू, तभी मैंने अपने पैनल को वहाँ पे फुलब्राइट पैनल जो था, जो सिलेक्शन पैनल था, उनको मैंने बोला था अगर मेरी फैमिली नहीं जाएगी तो मेरा जाना मुश्किल है, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती।
अच्छा, तो अब ये है कि आप लोग, आप बच्चा डे केयर में होता है, वो जॉब करते हैं और आप पढ़ने जाती हैं, और फिर घर का काम किस वक्त होता है?
घर का काम आके मैं पूरा घर जैसे एक प्रॉपर घर संभाला जाता है वैसे मैं संभालती हूँ। कुकिंग प्रॉपर होती है, घर की सफाई और हर चीज बहुत प्रॉपर होती है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे, मैं कभी सोच नहीं सकती थी मैं इतना सब बैलेंस कर पाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तरीके से बैलेंस हो पा रहा है ये सब कुछ.
अच्छा, और उसमें
मेरी
जाहिर है
हॉबीज
कि
भी है ना, गार्डनिंग भी करती हूँ.
अच्छा.
वो सब भी साथ में बैलेंस हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है.
अच्छा,
सब
इसका और इसमें जाहिर है कि आपके शोहर का पूरी पूरी आपके साथ कोऑपरेशन चल रही है कि बच्चे को भी जरूरत पड़ती है तो संभालते हैं. तो जब तक कि आप समझती हैं कि यहाँ जो पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगी को आपने करीब से देखा, आप ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी भी उन्हीं की तरह की हो गई है, तो कोई ख़ास मसाइल जो यहाँ की ख़वातीन को, पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन को पेश आते हैं वो आपकी नज़र में आए और आपने देखा कि वो कैसे उससे निमट रही हैं?
पाकिस्तानी अमेरिकन जो है, अमेरिकन नेशनल है?
नहीं, जो यहाँ पर रह रही हैं, पाकिस्तानी अमरीकी बन गई ना वो, तो जब हैं पाकिस्तानी
जी.
ख्वातीन लेकिन यहाँ पर सेटल हो गई.
ओके. उनको क्या चैलेंजेस पेश आ रहे हैं?
जी.
आई थिंक ये इसी तरह के कल्चरल चैलेंजेस हैं, जो लोग बहुत ज्यादा अपने कुछ लोग बहुत क्लोज कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अभी तक वो इतना अमेरिका लगता नहीं है कुछ जगहों पे.
अच्छा.
तो वो उसी कल्चर का पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे उसी तरह के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस उसी तरह की होती हैं. तो उस वजह से शायद वो उनके लिए चैलेंजिंग है थोड़ा, कि इंडिपेंडेंस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज कम्पेयर्ड, अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे जो अमेरिकन.
तो आपने
खवातीन
देखा कि
हैं
यहाँ
उनके
पर
साथ.
जो पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन हैं उनके मसाइल और जो वर्किंग भी हैं उनके मसाइल पाकिस्तानी ख़वातीन से ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें
नहीं,
यहाँ
मैं
पर
ये नहीं
वो
कहूंगी. जी
क्योंकि उन्हें यहाँ पर भी उन्हें अपना कल्चर भी लेना है और वो इस सिस्टम का हिस्सा भी बनती हैं और साथ साथ अपना वो सिस्टम भी साथ लेके चलती हैं. तो जो जो मर्दों के फ़ायदे में होता है वो सिस्टम वो चीज़ें अपनाते चले जाते हैं और जो ख़वातीन के फ़ायदे में होता है वो रह जाता है, ऐसा होता है?
बहुत आई वोंट से कि जनरली स्पीकिंग ऐसा है, लेकिन कुछ अगर मैं अपनी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यह है कि हाँ ऐसा है, खासतौर पे जो लोग बहुत ही क्लोज क्लोज कम्युनिटीज में रहते हैं. कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं. तो उस ऐसी जगहों पे जहाँ पे इर्द गिर्द भी कल्चरल एलिमेंट्स वो भी हैं जो पाकिस्तानी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जिसमें खवातीन को इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल परस्यूट्स, उस तरह की जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं है. तो उनको ये मसाइल होते हैं क्योंकि उनको फिर उनको प्रेशर ये होता है कि यहाँ वो अमेरिकन खवातीन को भी देखती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिबरेटेड हैं हर तरह से, और फिर अपने उनको अपने कल्चर के हिसाब से भी थोड़ा सा रहना पड़ता है. तो वो थोड़ा सा आई थिंक उनके लिए थोड़ा आई थिंक चैलेंजिंग
चैलेंजिंग
है
होता
जो
है.
के लोग
और लेकिन
शेयर
वो
करते हैं.
लेकिन वो कोशिश करके जो जो ज़्यादा सा जिनको हो जाता है वो जाहिर है कि वो एडजस्ट हो जाती हैं और ये साथ साथ प्रोसेस चल रहा है और पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन यहाँ पर उसी तरह एडजस्ट हो रही हैं जिस तरह की अमरीकी ख़वातीन यहाँ पर रहती हैं उसी तरह वो भी रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अपने कल्चर की बहुत सारी चीज़ें अपने साथ भी रखती हैं. फरीहा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त फिर हो गया, तो एक ब्रेक और बाकी बातें बाद में. वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवा है जिंदगी में आज हमारी मेहमान हैं अमरीकी हुकूमत के फुल ब्राइट स्कॉलर प्रोग्राम के तहत यहाँ पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में लर्निंग डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी करने वाली पाकिस्तानी स्कॉलर फरीहा हयात सलमान. हमारी मेहमान फरीहा हयात सलमान दुनिया के 3 बर आजमों एशिया, यूरोप और अमेरिका के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तालीम, तदरीस और रिसर्च का तजर्बा रखती हैं. हमारी मेहमान से सवाल पूछने के लिए, प्रोग्राम के दौरान कॉल करने के लिए मुफ्त कॉल का हमारा नंबर है 0800-777-89 और फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने और इस प्रोग्राम को इस वक्त लाइव सुनने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/hardamrawahaizindagi और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasminjameelvoaurdu. हमारी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं पेंसिल्वेनिया से टेलीफोन पर हमारे साथ. جی فریحہ حیات سلمان، بات کریں گے ایک بار پھر آپ کے تین بر اعظموں کے ایکسپوجر کی۔ تو تین بر اعظموں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے اور ان میں رہنے کے بعد کی فریحہ اور اس سے پہلے صرف پاکستان کی یونیورسٹی کی ایک پوسٹ گریجویٹ فریحہ کے درمیان کیا فرق آ چکا ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ دیٹس این انٹرسٹنگ کوسچن۔ فرق آئی تھنک یہ آیا ہے کہ ایون جب میں پاکستان سے میں لندن گئی تھی تو اس وقت میرے کچھ پرسیپشنز تھے، جو کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں یا جگہوں کے بارے میں کچھ پرسیپشنز ہوتے ہیں، وہ مجھے ان پرسیپشنز کو چینج کرنے کا موقع ملا تھا، اور مجھے ان لوگوں میں رہ کے ان لوگوں کی حقیقت جاننے کا موقع ملا تھا کہ ہم ریئل پکچر کیا ہے، جس کو ہم دور سے دیکھ کے سمجھتے ہیں ارے یار یہ لوگ تو غلط ہیں، یا یہ لوگ یہ چیز صحیح نہیں کرتے ہیں، ان کے کلچر کے یہ ایلیمنٹ صحیح نہیں ہیں۔ تو وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایکچوئل ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس وجہ سے ان کے کلچرل ایلیمنٹس کس وجہ سے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا بہت ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ آج اس طرح ہیں تو وہ کیوں ہیں۔ اور وہ آئی تھنک وہ ایک بہت وہ ایک ایجوکیشنل پروسیس ہے میرے لیے بھی۔ اب میں زیادہ ایجوکیٹڈ پہلے کی نسبت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں اس حوالے سے کہ مجھے میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت پلورلسٹک یا ڈائیورس کہہ سکتی ہوں، کہ میں اب میں سمجھتی ہوں لوگوں کو اس طرح سے جس بیک گراؤنڈ سے وہ لوگ آ رہے ہیں یا جس سوچ سے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو میں ان کی سوچ سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، جبکہ پہلے اپنے نظریے سے ججمنٹ شاید میں دے دیتی تھی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب میں ان کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں۔
اچھا،
تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے
آپ کے سوچ میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں، آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اچھا، اور ان تین ریاضموں کے تعلیمی نظام یا دوسرے سسٹمز میں آپ نے کیا نمایاں فرق محسوس کیا؟
نمایاں فرق مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پرنسپلس کے حساب سے دیکھوں تو جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں تھوڑا بیہیویئرل سسٹم ہے، مطلب ریوارڈز کا سسٹم ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کوئی بھی کچھ بھی سیکھا ہے تو وہ بیہیویئرلی شو ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر میں شو ہوتا ہے اور شو ہونا چاہیے، یہ ایکسپیکٹیشن ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو ریوارڈز دیے جاتے ہیں، ریوارڈز گریڈ کے فارم میں ہوں یا تعریف کے فارم میں ہوں۔ امیریکنز تھوڑے پریکٹیکل ہیں، ان کا بہت یوٹیلیٹیرین آؤٹ لک ہے، تو وہ زیادہ تر فنکشن یا پرپز دیکھتے ہیں کسی بھی چیز میں، اس چیز کا فنکشن کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے۔ اور یورپینز کا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ تھیوریٹیکل ہیں یا پرنسپلس کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اس میں سے پرنسپل کیا نکلے گا۔ فار ایگزامپل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کوئی اگر میں سمپل سی ایگزامپل دوں تو جیسے اسکولس میں اکثر بیچ کلیننگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بچوں کو لے جاتے ہیں کہ چلیں بیچ کی صفائی کریں، ساحل سمندر پہ صفائی کریں، تو ہمارے یہاں اگر یہ ہمارے پہلو سے دیکھا جائے، ایشین پاکستانی پہلو سے، تو وہ ایک بیہیویئرل طریقے سے اس کو بولیں گے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے، اس کی تعریف کریں گے یا ریوارڈس کسی فارم میں دے دیں گے، کوئی بچوں کو ٹرافی مل جائے گی یا کوئی بیج مل جائے گا، تو وہ ایک بیہیویئرل اپروچ ہے۔ امیریکنز اس کو ایک فنکشن یا پرپز کی طرح دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ اچھا یہ اس میں سوشل اویئرنیس ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ سوشل اویئرنیس کے طور پہ یہ کی جا رہی ہے، تو اس طرح سے یہ یوٹیلیٹیرین ایک ان کا پہلو آ جائے گا۔ یورپینز تھوڑا سا اس ایکٹیویٹی کو سسٹینیبلٹی کے طور پہ دیکھیں گے اور وہ یہ بولیں گے کہ اچھا اس میں سے کیا پرنسپلز نکلتے ہیں تاکہ ہم نہ صرف بیچ کلیننگ کو ایز این ایکٹیویٹی لیں بلکہ یہ سوچیں کہ اس جو بھی گاربیج ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس کو ہم ریسائکل کیسے کر سکتے ہیں اور کیا اس میں سے چیزیں ریسائکلیبل ہیں اور کیا نہیں ہیں، تو وہ اس میں سے پرنسپلز ڈرائیو کرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کوئی بھی اپنی جگہ غلط یا صحیح نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اگر ان تینوں کا کمبینیشن ہو تو ایک بہت ہی ہولسٹک اپروچ ہوگی چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو سیکھنے میں، دنیا کو سمجھنے میں، تو ایک بہت ہولسٹک اپروچ ہوگی اگر یہ تینوں ہم کمبائن کر لیں۔
تو آپ جب پاکستان اب واپس جائیں گی 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ جو کچھ یہاں سے سیکھ رہی ہیں اس کی اپلیکیشن وہاں کر پائیں گی؟
مجھے میں یہ سوال اپنے آپ سے ہر دفعہ پوچھتی ہوں. میری جو ریسرچ ایڈوائزر ہیں وہ بھی بہت کنسرن رہتی ہیں, وہ بھی مجھ سے یہ سوال اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں. میں کوئی کوئی فائنل میرے دماغ میں اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید میں اس جو میں جس ٹیکنالوجی کو میں یہاں یوز کر رہی ہوں, ہم لوگ یہاں پہ آگمنٹڈ ریالٹی اور آگمنٹڈ لرننگ کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جو کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ایون یہاں کے لیے بھی ایڈوانس ہے, تو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا مجھے نہیں لگتا کہ شاید میں اس حد تک کر پاؤں گی. اس کو کئی سال لگیں گے مجھے کرنے کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے جو میں پرنسپلس یہاں سے لے کے جا رہی ہوں وہ میں امپلیمنٹ کر پاؤں گی. جیسے پرنسپل آف امرشن, آپ کیسے امرس کرتے ہیں کسی کو تاکہ وہ انگیج ہو جائے اس انوائرمنٹ میں, اس کے لیے آپ کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک اچھی کہانی سنا کے اس کے اندر کوئی اچھا مورل لیسن اس کے اندر امبیڈ کر کے, اس کے اندر کچھ لرننگ امبیڈ کر کے بچوں کو امرس کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی خاص ہائی لیول ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, لیکن ہاں آپ کو پرنسپلس کی ضرورت ہے. اور میں بہت ایکٹیولی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کیا پرنسپلس ہیں جو میں پاکستان لے کے جاؤں اور
وہاں اپلائی بھی کر پاؤں,
کو میں امپلیمنٹ کر سکوں.
بالکل. اچھا کچھ سوال رہ گئے تھے فیس بک پر. ارشد محمود بٹو نے اور محمد زیغب طیب نے ملتان سے یونیورسٹی آف پنجاب کے سالار سلیمان نے لکھا تھا کہ آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا تجاویز دیں گی, اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس ریسرچ سے کیوں دور رہتے ہیں؟
تجاویز
ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے.
مجھے لگتا ہے مجھے اس وقت جو سب سے بیسٹ ایجوکیشن ماڈل ہے دنیا کا وہ فنش ہے, فن لینڈ کا. ان کا سب سے جو اس وقت ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ان کے اوپر ریسرچ کی ہے جاننے کے لیے کہ وہ کیوں بہتر ہیں, کیونکہ کئی متھس تھیں جو لوگ کہتے تھے کہ اچھا اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہ کم وہاں پہ پاپولیشن کم ہے اس وجہ سے, تو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشیو اچھا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے یہ جانا ریسرچ کے بعد کہ وہ اس لیے بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیچرس کا ہائی سوشل پریسٹیج ہے, وہاں پہ ہر کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے.
اچھا.
اور وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہاں سیلریز زیادہ ہیں, وہ اس لیے کیونکہ ان کا پریسٹیج بہت زیادہ ہے, وہ سب سے ایک نوبل پروفیشن سمجھا جاتا ہے. اور وہاں پہ ٹیچر سلیکشن کا ریشیو یہ کہ 20,000 اگر اپلیکنٹس ہیں تو ہر سال 20,000 اپلیکنٹس میں سے صرف 5,000 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ٹیچر بننے کے لیے, کسی ٹیچر بننے کے لیے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس کے لیے. اور وہ پورے 4 سال کے پروگرام کے بعد وہ جب ٹیچر وہ گریجویٹ کرتے ہیں اس کورس سے, اس کے بعد بھی ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے. تو میرا اس کا جواب یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو ٹیچرز میں انویسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو ان کو وہ ہائی سوشل پریسٹیج دینا پڑے گا جو ہمارے مذہب میں بھی ٹیچرز کو دی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں ہر ایجوکیشن پالیسی.
اچھا, اور ریسرچ سے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کیوں دور رہتے ہیں, یہ سوال تھا ان کا, سالار سلیمان کا.
آئی تھنک ریسرچ سے پاکستانی اسٹوڈنٹس ہی, شاید آئی تھنک ہم لوگ ایز اے نیشن ہی دور رہتے ہیں, کیونکہ ہمیں بچپن سے کبھی ریسرچ کی طرف لے کے نہیں جایا, ہمیں سوال کرنے سے منع کیا جاتا ہے یا انکریج نہیں کیا جاتا.
دوسرے ریسرچ پر انویسٹمنٹ بھی تو زیادہ نہیں ہوتی نا وہاں پر, یہاں پر ریسرچ پر انویسٹ بہت کرتے ہیں یہ مغربی ملک.
آئی تھنک یاسمین انویسٹمنٹ جو ہے نا, مطلب ایک تو پیسے کی انویسٹمنٹ, ایک تو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے سوشل انویسٹمنٹ. ہم لوگ سوشل انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب کتنے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو سوال کی طرف ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اچھا اس کے بارے میں سوال پوچھو, یا جب بچہ سوال کرتا ہے تو اس کو ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں. کئی ماں باپ جو ہیں بچوں کے سوالوں پہ کہتے ہیں ارے یہ تو مطلب ایسی پوچھتا رہتا ہے رہنے دو.
تو یہ بھی ضروری ہے کہ
اس کو سیریس نہیں لیتے,
یعنی ضروری ہے کہ گھر سے شروع سے ہی ایسا سٹرکچر ہو گھر کا.
Exactly.
کہ بچوں کو ریسرچ Exactly. کی طرف مائل کریں. سمر خان نے فیس بک پر Exactly. لکھا تھا کہ پاکستان میں اردو زبان میں تعلیم کیوں نہیں دی جاتی جبکہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملک اپنے اپنے زبان میں تعلیم دیتے ہیں.
جی, ترقی یافتہ ممالک دیتے ہیں اپنی زبان میں تعلیم, کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں. آپ اگر ہسٹورکلی بھی دیکھیں گے تو جتنی بھی سپر پاور نیشنز تھیں, چاہے وہ رومنز تھے یا گریکس تھے یا عربز تھے جب مسلمز حکومت کر رہے تھے دنیا پہ, اس وقت جو زبان ان کی تھی وہ زبان ڈومیننٹ زبان ہوتی تھی. تو اس وقت فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی انگریزی بولنے والے سپر پاور نیشنز ہیں, تو آبویسلی ان کی زبان ڈومیننٹ زبان ہوگی کیونکہ اسی میں ریسرچ ہوگی, اسی میں لٹریچر زیادہ اویلیبل ہوگا,
اسی لیے پھر اس کا استعمال بڑھے گا,
فنڈنگ اویلیبل ہوگی,
اسی لیے اس کا استعمال بڑھ گیا. جہاں زیب نے پوچھا ہے کہ اگر ہمارا تعلیمی نظام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو آپ جیسے لوگ یعنی فریہ جیسے لوگ کیسے ورلڈ کلاس یونیورسٹیوں تک پہنچ جاتے ہیں؟ جلدی سے جواب.
آئی تھنک کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کو ایسا کچھ یونیک کرنا ہوتا ہے اپنے پروفیشن میں یا اپنے تعلیم کے حوالے سے. میری ایک لوکل ڈگری تھی لیکن میں نے بہت زیادہ ریسرچ پہ فوکس کیا تھا جب میں آغا خان یونیورسٹی میں تھی, اور میں نے ہر وہ اپرچونیٹی وہاں پہ لینے کی کوشش کی جس سے مجھے ریسرچ کا ایکسپوجر ہو. تو میں نے اپنا ایک خود ہی اپنے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ کر لی تھی, اپنے لیے نیش کریٹ کر لیا تھا ریسرچ کا, ایجوکیشنل ریسرچ کا. تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز یونیک اپنے اندر ڈھونڈنی پڑتی ہے اور لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے, تب جا کے شاید یہ جو ایک میرے خیال سے جو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ایک لوکل ڈگری ہے اینڈ آل دیٹ, وہ ایک ایڈوانٹیج بن جاتا ہے آپ کے لیے,
جس کی وجہ سے پھر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں بھی آپ کو داخلہ مل جاتا ہے.
Exactly.
اچھا, اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے, لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ جو طالبات اور خواتین پاکستان میں اس وقت ہمارا پروگرام سن رہی ہیں, خاص طور پر ان کے لیے اپنے تجربات کے نچوڑ کے تحت جو آپ نے تین بر اعظموں میں حاصل کیے, کیا کہیں گی ان کو آگے بڑھنے کے لیے, کیا کرنا چاہیے؟
مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں, بالکل محدود نہ کریں اپنے آپ کو. یہ زیادہ تر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اچھا اب ہماری شادی ہو گئی ہے تو ہم اپنے بچوں میں گھر پہ فوکس کریں گے اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ سب کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ایبلٹی دی ہے کہ وہ بیک وقت وہ کئی کام کر سکتا ہے. تو اپنے آپ کو بالکل بھی محدود نہ کریں یا سوچ کے کہ نہیں ہم گھر چلا رہے ہیں. آپ گھر نہیں چلا رہے ہیں, گھر چلتا ہے, بچے بھی خود ہی بڑے ہوں گے, آپ کو صرف سپورٹ کرنا ہے وہاں پہ. اور آپ اپنے لیے بھی بالکل وہ سپورٹ اپنے لیے بھی پرووائڈ کریں, کیونکہ آپ کی تعلیم اور آپ کی انڈیپینڈنس اور آپ کی سوچ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کا ایکسپوجر بہت امپورٹنٹ ہے آگے جنریشنز کے لیے. تو میں بہت زیادہ انکریج کروں گی خواتین کو کہ وہ ان فیلڈز میں آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو دوسرے ان ڈیولپڈ کنٹریز میں دوسری خواتین کو دکھائیں کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے.
اچھا, اور چلتے چلتے ایک سوال یہ ضرور کروں گی کہ یہاں پر آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنا کیریئر چھوڑ دیا ہے, تو کبھی کبھی اگر کوئی اختلاف یہاں پر آپ کے درمیان ہوتا ہے تو کس بات پر ہوتا ہے؟
ہمارا اختلاف یوزلی ہوتا نہیں ہے زیادہ تر, وہ زیادہ تر اس پہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں, اور ہم کام کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے کبھی کبھی.
اچھا,
کیونکہ کبھی کبھی اس میں اوور لیپ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام مجھے کرنا تھا, یہ کام آپ کو کرنا تھا, اس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے, لیکن وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایز پیپل ہم ایک دوسرے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, اپنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو
اور آپ کی زندگی میں جو ایک خوشگوار پن لانے میں آپ کے بچے کا کردار کتنا ہے جوڑنے میں؟
بہت زیادہ اہم ہے, ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر رہتا ہے. اور اگر کبھی ہماری کچھ آپس میں کچھ اتنا بہت اچھے موڈز نہیں ہوتے تو ہم اس کی وجہ سے بہت اچھے موڈز رکھتے ہیں, اور ہم نے اپنے آپ میں آپس میں ہم نے یہ بالکل ڈیسیجن لیا ہوا ہے کہ ہمیں بہت کوئی بھی سرکمسٹانسز ہمیں خوش رہنا ہے, اور اس کے سامنے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں.
اچھا, کیونکہ یہ آپ سمجھتی
ہیں وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے.
آپ سمجھتی ہیں کہ بچے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو اور اس کی امی اور اس کے ابو خوش نظر آئیں تو وہ بھی خوش رہے گا. اور خوش رہنے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. جو آپ نے کیا, محنت کی اور اپنی ذہانت سے اور اپنی محنت سے آپ اس مقام تک پہنچیں کہ فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت یہاں پر امریکہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. آج کا پروگرام سمیٹنے کا وقت ہوا. بہت شکریہ فریحہ سلمان صاحبہ. ہم اپنے سننے والوں کو بتا دیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں زندگی میں آج ہماری مہمان تھیں امریکی حکومت کے فل برائٹ اسکالر پروگرام کے تحت یہاں پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں لرننگ ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنے والی پاکستانی اسکالر فریحہ حیات سلمان. ہمارے پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھیں نشوان کالی. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.